نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اس میں وسیلے کا ذکر فرما رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت وسیلے کے قائل ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء اولیاء اور اس کے جتنے مقربین ہیں نیک اور برگزیدہ بندے ہیں ان کا وسیلہ قبول ہی قبول ہے اگر انسان ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ضرور قبول فرماتا یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وسیلے سے مانگنا وسیلے سے دعا کرنا یہ قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے اور یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں کہ ہم نے آج کل یہ نیا عقیدہ بنا لیا کہ ہم ان کے کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے اس کے وسیلے سے دعا مانگیں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگیں یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے ابتدائے آفرینش سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے شروع ہی سے آپ دیکھ لیں اب بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نیا عقیدہ ان لوگوں نے بنا لیا اور اعتراض اس قسم کے کرتے ہیں کہ انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی پہلے اس کا ترجمہ بیان کر دوں اس کے بعد ان کے اعتراض اور پھر اس کے جواب ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ اس آیت بینات کا ترجمہ ہے اور یہ آیت ہمارے عقیدے کے مطابق ہے اور آگے جو ہم احادیث پیش کریں گے وہ بھی ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے متعلق ہیں اب ان کا اعتراض کیا ہے پہلا اعتراض تو یہ ہے جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد قرآن ہے وسیلے سے مراد ایمان ہے وسیلے سے مراد اسلام ہے وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں اگر آپ کسی کے سامنے پیش کریں نا وہ کہیں گے آپ وسیلہ کیوں لیتے ہیں آپ کہتے ہیں دیکھو قرآن کی آیت ہے کہتے ہیں ہاں یہ وسیلہ ہے اس سے مراد انبیاء اولیاء نہیں ہیں اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہیں کہ ان کا وسیلہ لو ان کے وسیلے سے دعا کرو اس سے مراد تو قرآن ہے قرآن کا وسیلہ لے لو نیک اعمال جو ہیں وہ وسیلہ ہے اس سے یہ مراد ہے تم نے خامہ کہیں انبیاء اولیاء کو مراد لے لیا تو ان کا عقیدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ نیک اعمال ہیں اور نیک اعمال میں کیا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات خیرات یہ سب نیک اعمال ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ نیک عمل کرو اس کے ذریعے تم اللہ کی بارگاہ تک پہنچو گے اور اس کے ذریعے تمہاری بخشش ہوگی نماز کے ذریعے بخشش ہوگی روزے کے ذریعے بخشش ہوگی حج کے ذریعے زکوٰۃ کے ذریعے صدقات و خیرات جتنے نیک اعمال ہیں انسان اس دنیا میں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا بخشش ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اب بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ بھائی نیک اعمال جو ہیں وسیلہ ہیں, ہم نیک اعمال کر ہی اسی لیے رہے کہ ہماری بخشش ہو جائے, نماز روزہ ہی زکات یہ ساری چیزیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ نیک اعمال وسیلہ ہیں, لیکن انبیاء اور اولیاء بھی وسیلہ ہیں, اور یہ نیک اعمال بلا شبہ وسیلہ ہیں, لیکن اس وسیلے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ آپ نے نماز پڑھی, آپ کو پتا ہے کہ نماز قبول ہو گئی یا رد ہو گئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھی نا, تو کوئی آدمی ہے جو کہے کہ میں نے ابھی جو نماز پڑھی ہے ابھی قبول ہو گئی, یا جو میں نے پچھلے سال حج کیا وہ قبول ہو گیا, یا اب تک جتنے بھی عمرے کیے سب قبول ہو گئے؟ کوئی کہہ سکتا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں بلا شبہ نیک اعمال وسیلہ ہیں, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, صدقات و خیرات سب وسیلہ ہیں, ان کے ذریعے بخشش ضرور ہوگی, لیکن اگر قبول ہو جائیں تب. شک ہے نا قبول ہوئے یا نہیں ہوئے, مقبول بھی ہو سکتے ہیں, مردود بھی ہو سکتے, ہو سکتا ہے نا. کسی نے حج کیا وہ کہے میں بڑا حاجی ہوں اور بارگاہ رب العزت سے حکم ہوا تیرا حج نامنظور, اس میں ریاکاری ہے, تو نے تو یہ سوچ کر کیا ہے کہ لوگ مجھے حاجی سمجھیں, جاؤ ہم نے رد کر دیا, پھر کیا کرو گے؟ نماز پڑھی, مولا اتنی نمازیں میں لے کر آیا ہوں, ارشاد ربانی ہوگا, جاؤ رد کر دیں, اس میں ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا, ہم قبول نہیں کرتے, ہمارے لیے کب پڑھی؟ تو ہمارا جواب یہ ہے, وہ جو کہتے ہیں نا وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے نیک اعمال ہیں, لیکن یہ وسیلہ وہ ہے جو رد بھی ہو سکتا ہے. نیک اعمال اگر قبول ہو جائیں تو بہترین وسیلہ, اور اگر رد ہو جائیں تب پھر کہاں جاؤ؟ نیک اعمال بلا شبہ وسیلہ ہیں, لیکن اگر رد ہو جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ جبکہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ ایسا وسیلہ ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے, رد نہیں ہو سکتا, اس لیے ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنتے ہیں, محبوب بنتے ہیں, مقرب بنتے ہیں, مقربین بارگاہ الہی ہیں, ان کا وسیلہ ردی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں, ہم انکار نہیں کرتے کہ نیک اعمال وسیلہ ہیں, نہیں کہتے کہ وسیلہ نہیں ہیں. اب آپ جب یہ آیت پیش کریں گے فوراً یہی اعتراض کہ نہیں اس سے مراد انبیاء اولیاء نہیں نیک اعمال ہیں, تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ جواب یہی دیجئے کہ بلا شبہ نیک اعمال وسیلہ ہیں, لیکن یہ رد ہو سکتے ہیں, جبکہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ ایسا وسیلہ ہے جو رد نہیں ہو سکتا, قبول ہی قبول. اور یہ عقیدہ نیا نہیں, اوپر سے ہی چلا رہا, حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ سرکار کی وجہ سے, اے الہ العالمین میں بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے اپنی معافی طلب کر رہا. فرمایا آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اے الہ العالمین جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے قالب میں روح ہو کی اور پہلی مرتبہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دے, میں سمجھ گیا یہ کوئی بہت ہی پیارا وجود ہے جس کو تو نے یہ عزت اور یہ عظمت دی ہے کہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش عظیم پر لکھ دی, اس وجہ سے میں نے تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معافی طلب کی. اللہ نے فرمایا آدم ہمارے محبوب کا نام دے لیا, جاؤ ان کے وسیلے سے معاف کر. تو جب آدم کی توبہ ان کے وسیلے سے, تو آدمیوں کی توبہ بھی ان کے وسیلے سے. ابو البشر حضرت آدم, دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم, دنیا کے پہلے آدمی حضرت آدم, انسانیت شروع ہو رہی ہے حضرت آدم سے, آدمیت شروع ہو رہی ہے حضرت آدم سے, بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے حضرت آدم سے. پہلے بشر کی توبہ حضرت آدم, پہلے بشر کی توبہ حضور برنو صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, تو اب جتنے بھی بشر ہیں سب کی توبہ حضور کے وسیلے, تو ابو البشر ہیں ہم سب کے باپ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی میں بتا دیا کہ دیکھو توبہ قبول ہوگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے اعتراض, ایک اور اعتراض کیا, وہ کہتے ہیں تم جو وسیلہ لیتے ہو, تم کہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے سے دعا کرو. مولا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عطا کر دے. اب جو بھی عطا کر دے, جو جس کی خواہش ہو, کوئی بیٹا مانگتا ہے, کوئی بیٹی مانگتا ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے, کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ شادی مانگتا ہے, کوئی مال و دولت مانگتا ہے, جیسے جس کی خواہش. تو اعتراض کیا ہوتا ہے کہ تم وسیلے سے کیوں مانگتے ہو؟ کیا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر نہیں کہ بغیر وسیلے کے دے دے؟ کیا وہ نہیں دے سکتا؟ اور اگر تم وسیلے کا عقیدہ رکھ رہے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو اس کو مجبور مان رہے ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. ہم کہتے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے, قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اپنے ہر چاہے پر قادر ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ وسیلہ ہو, بغیر وسیلے کے بھی دے سکتا ہے, لیکن وہ دیتا وسیلے سے. ہمیں انکار نہیں ہے, دے سکتا ہے لیکن دیتا ہے وسیلے سے. دیکھو, ایک چیز ہے قانون اور ایک چیز ہے قدرت, دونوں میں فرق ہے. ایک اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے, ایک اس کی قدرت. اس نے قانون بنا دیا, لیکن جب وہ اپنی قدرت دکھانے پر آتا ہے تو قانون کو چینج کر دیتا. کیسے؟ قانون یہ ہے کہ اولاد عورت اور مرد کے بغیر نہیں ہوگی, یہ قانون ہے نا. لیکن قدرت کیا ہے؟ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دی. قدرت ہے یا نہیں؟ قانون تو یہی ہے نا. اب حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ کون؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نا. قانون یہ ہے کہ بغیر باپ کے اولاد نہیں, قانون ہے. اور قدرت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. قانون اور قدرت دونوں کو دیکھیے. قانون یہ ہے کہ آگ میں جو چیز جائے وہ جل جائے, آگ کی فطرت ہے جلانا, جو بھی چیز آگ میں جائے یہ جل جائے, یہ قانون ہے. اور قدرت یہ ہے کہ اس کا خلیل جائے تو گلے گلزار بن جائے, یہ اس کی قدرت ہے. قانون یہ ہے کہ چھری کے نیچے جو چیز آئے وہ اسے کاٹ کے رکھ دے. اور قدرت یہ ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ آئے تو صحیح سلامت رہ جائے. یہ قانون ہے, قدرت ہے. قانون بلا شبہ اس نے بنا دیا, لیکن جب اپنی قدرت دکھانے پر آتا ہے تو قانون کو تبدیل کر دیتا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ دے ہی نہیں سکتا. اس کی شان ہے, قادر مطلق ہے, احکم الحاکمین ہے, رب العالمین ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن وہ چاہتا ہے میرے محبوبوں کا وسیلہ دیا جائے, میرے محبوبوں کو یاد کیا جائے, ان کا نام لیا جائے میری بارگاہ میں. وہ خوش ہو جاتا ہے اور عطا کر دیتا. خوش ہو جاتا ہے, عطا کر دیتا. اس لیے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. یہ غلط اعتراض ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مجبور ہے یا وہ دے نہیں سکتا. دے سکتا لیکن دیتا وسیلے سے. اب آپ یہ بتائیں, حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا قبول کر سکتا تھا, جاؤ آدم ہم نے معاف کر دیا؟ نہیں, ابتدائی میں بتا دیا ابو البشر کی توبہ قبول ہوگی میرے محبوب کے وسیلے سے. ابتدائی میں بتا دیا. ابھی تو دنیا شروع ہو رہی, ابھی تو انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے, وہیں سے وسیلہ شروع ہو گیا. تو کیسے تم نے کہہ دیا کہ یہ نیا عقیدہ ہے؟ یہ تو پرانا عقیدہ ہے. دوسری چیز, اب یہ بات تو آپ نے سمجھ لی, یہ اعتراض جو تھا یہ آپ نے سمجھ لیا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال وسیلہ, جس کا ہم نے ذکر کیا, ہم یہ کہتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی حیرت کی بات ہے. نماز کو وسیلہ مان رہی, روزے کو وسیلہ مان رہی, حج کو وسیلہ مان رہی, زکوٰۃ کو وسیلہ مان رہی, تمام نیک اعمال کو وسیلہ مان رہی ہیں, اور جن کے صدقے میں ملے ان کو نہیں مان رہے. حیرت مزے کی بات, حیرت کی بات. ارے نماز ملی کہاں سے؟ سرکار کی بارگاہ. روزہ حضور کی بارگاہ سے, حج حضور کی بارگاہ سے, اسلام حضور کی بارگاہ سے, قرآن حضور کی بارگاہ سے, رحمان ملا تھا ان کی بارگاہ سے. तो जिनकी बारगाह से सब मिल रहा है, मिलने वाली चीजों को वसीला मान रहे हैं, और जिसके कदमों की बरकत से मिल रहा है उसको नहीं मान। कम अकली की बयान दलील है। नमाज रोजा उन्हीं की वजह से ना, वो ना आते तो ना नमाज होती, ना रोजा, ना हज, ना जकात, कुछ भी नहीं होता, बल्कि जमीन और आसमान नहीं होते। अल्लाह फरमाता है, लौला कलमा खलकतुल अफलाक, ऐ महबूब अगर मैं आपको पैदा ना करता तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। लौला कलमा खलकतुद दुनिया, अगर आपको पैदा ना करता तो दुनिया को पैदा ना करता। लौला कलमा खलकतुस समावात वल अर्द, अगर आपको पैदा ना करता तो ना आसमानों को पैदा करता ना जमीनों को पैदा करता। मैं किसी चीज को पैदा ना करता अगर आपको पैदा ना करता तो। अगर सरकार ना होते तो कुछ भी ना होता। है उन्हीं के दम कदम से बागे आलम में बहार, वो न थे तो कुछ ना था और वो ना हो तो कुछ ना हो। अब भी ये सब कुछ है तो इस बात की दलील है कि वो भी मौजूद हैं जिनके दम से ये सब कुछ है। अगर वो ना हो तो कुछ ना हो। तो नेक आमाल को वसीला मान रहे हैं और जिनकी वजह से आमाल मिले हैं उनको वसीला नहीं मान। कितने हैरत की बात। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही, हम अहले सुन्नत व जमात हम नेक आमाल को भी वसीला मानते हैं और अंबिया औलिया को भी वसीला मानते हैं और सबसे बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीला मानते हैं। ठीक है ना, ये बात आपने समझ ली। अब इसमें कई गिरोह हैं, फितने हैं ना मुख्तलिफ। एक कहता है कि नबियों वलियों का वसीला जिंदगी में जायज है, बाद अज विसाल जायज नहीं। एक गिरोह यह है, जो जिंदा है उसका वसीला जायज है और विसाल कर जाए तो वसीला जायज नहीं। ये क्या बात हुई, एक चीज जिंदगी में जायज है और मरने के बाद हराम हो गई। आइए जरा इसका जायजा ले। वो कहते जिंदगी में जायज है। अब जैसे बुखारी की हदीस मुस्तनद किताब, मदीना मुनव्वरा में कहत साली हुई, बारिश होना बंद हो गई, कहत साली हो गई, जानवर मरने लगे, खेतियां वीरान हो गई। लोग आए सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास, शिकायत की। आपने फरमाया अच्छा, सरकार तो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनको लेकर सैयदना फारूक आजम आए और सबको खड़ा करके दुआ की। क्या दुआ की, ए इलाहुल आलमीन हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करते थे, अब हम उनके चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से दुआ कर रहे हैं, मौला बारान रहमत नाजिल फरमा दे। इन्होंने दुआ की, उधर बारिश शुरू हो। वसीले से दुआ की नहीं की, किसने की, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। अगर नाजायज होता फारूक आजम करते, उनका इस अमल को करना इस बात की दलील है कि वसीले से दुआ करना जायज। ठीक है, ये बुखारी की हदीस। जब हम पेश करते कहते हाँ वो तो जिंदा के वसीले से की ना, जो विसाल हुआ उसके वसीले से कहा। हमारा अकीदा तो ये कि जी जिंदा है तो आप कर लें और अगर विसाल कर जाए तो ना कर। और फिर क्या कहते हैं, देखो उनको चाहिए था कि हुजूर के वसीले से दुआ करते, हुजूर के वसीले से नहीं की इसलिए कि सरकार विसाल कर गए। उन्होंने हुजूर के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से दुआ की। इसका मतलब है फारूक आजम ये बताना चाहते थे जो विसाल कर जाए उसके वसीले से नहीं करो, जो जिंदा है मौजूद है हाजिर है उसके वसीले से करो। उलमा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उन्होंने कहा वजह यह नहीं है, फारूक आजम ये बताना चाहते थे कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुआ करना तो जायज ही जायज है, अरे जिसका ताल्लुक हुजूर से हो जाए उसके वसीले से भी दुआ कर दो, बारिश ना दे। कहने वो तो जायज ही जायज है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के चचा हैं। फारूक आजम ये बताना चाहते थे कि गैर नबी के वसीले से भी दुआ करोगे तो कबूल होगी। असल ये मकसद था, हुजूर के वसीले तो जायज ही जायज, सरकार जाहिर हयात में तब भी और विसाल के बाद भी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा, قید سالی ہو گئی. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کم سن، بچپن کا زمانہ، قریش آ گئے، اے سردار مکہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قید سالی ہے، پریشانی ہے. اچھا، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر، سرکار کی عمر کم ہے، کم سنی کا زمانہ، اپنے شہزادے کو لے کر گئے، بیت اللہ کی دیوار کے پاس کھڑا کر دیا، ٹیک لگا کر، جیسے کمر لگا کے کھڑا ہوتے ہیں، سرکار کو کھڑا کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے اللہ باران رحمت نازل کر دے. شہزادے نے دعا کر دی، رحمت للعالمین نے دعا کر دی، شفیع المذنبین نے دعا کر دی، اسی وقت باران رحمت نازل ہو. بتاؤ زندہ تھے یا نہیں، ظاہری حیات میں تھے، دعا ہوئی یا نہیں ہوئی، وسیلے سے دعا کی، دعا ہو قبول ہو گئی، بارش نازل ہو. یہ کیا مان کہ زندہ ہو تو جائز ہے، وصال کے بعد جائز نہیں. حضرت عمر نے اس لیے کی کہ وہ زندہ تھے، ان کے لیے اس لیے نہیں کی کہ یہ وصال کر گئے، ایسی بات نہیں. ان کی عجیب عجیب منطق ہے. مثلا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر سلام پیش کرو تب سنیں گے. یہ لوگ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، مخالفین، وہاں جا کر جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور سنیں گے، جواب بھی دیں گے. اور اگر ہم کہیں کہ یہاں سے، کہ نہیں یہاں سے نہیں سنیں گے، وہیں سے سنیں گے. سرکار کی حدیث ہے کہ جو میرے روزے پر آ کر سلام پیش کرے گا میں سنتا بھی ہوں، میں جواب بھی دیتا ہوں، دور سے نہیں سنیں گے. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ، ایک دوسری حدیث بھی تو ہے کہ میرے روزے پر ایک فرشتہ مقرر ہے، پوری کائنات میں جو درود پڑتا ہے وہ اس کو سن لیتا ہے اور میرے سامنے پیش کر دیتا، اور پیش بھی کیسے کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، حضور قبول کر لیجیے. پوری کائنات میں جو درود پڑھ رہے ہیں کون سن رہا؟ فرشتہ. فرشتے کی اتنی سماعت کے دور سے سن لے، اور فرشتہ نبی ہے، فرشتہ تو فرشتہ ہے، نبی نبی ہے، نبی نہیں سن سکتا معاذ اللہ، فرشتہ سن رہا ہے جو اس در کا دربان ہے. جب در کے دربان کی یہ سماعت ہے تو جو شہنشاہ ہوگا اس کی سماعت کیا ہو؟ ارے غلام سن رہا ہے، آقا نہیں سن رہا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں جا کر سلام پیش کرو تب بھی سنیں گے، یہاں بیٹھ کر کرو تب بھی سنیں گے، کائنات کے کسی مقام پر بیٹھ کر کرو سنیں گے اور جواب بھی دیں گے. کہتے نہیں اللہ دور سے سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا، اگر کسی اور کے لیے مانو گے تو شرک ہے. اللہ دور سے سنتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی عقیدہ غلط ہے کہ اللہ دور سے سنتا ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ کہ نہیں یہ غلط ہے، اللہ دور سے سنتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز دور ہی نہیں، وہ تو ہر چیز سے قریب. بھائی دور سے وہ سنے نا جو دور ہو، کہتے ہیں اللہ دور سے سنتا ہے، اور بندہ نہیں سنتا، نبی نہیں سنتا معاذ اللہ، ولی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، اللہ دور سے سنتا ہے. ہم کہتے ہیں تم بے وقوف ہو، اللہ دور سے نہیں سنتا، وہ دور ہے ہی نہیں، وہ تو سب کے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہتا میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. جو شہرک سے زیادہ قریب ہو وہ دور ہو سکتا ہے؟ تو دور سے سننا کیا، وہ تو ہر شے سے قریب ہے، وہ دور ہے ہی نہیں. خیر یہ بات پھر کافی دور چلی آئے گی، ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو بات کہاں سے چلی؟ کہتے ہیں زندہ کا وسیلہ جائز ہے، اگر وہ حاضر ہے، موجود ہے، زندہ ہے تب وسیلہ لو، وصال کر جائے تب جائز نہیں. یہ ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے، وصال کر جائے تو وسیلہ جائز نہیں، بلکہ کہتے ہیں مطلقاً حرام ہے، ناجائز ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر وہ گناہ کا مرتکب ہوگا. جبکہ انبیاء کرام کا وسیلہ لینا، اور سرکار کے وسیلے کی شان تو یہ ہے کہ جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی وسیلہ لیا جا رہا. بنی اسرائیل اپنی کتابوں میں جب کسی جنگ میں ان کو شکست ہو رہی ہے تو اپنی کتابوں میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی جو وہ پڑھتے تھے اس پر انگلی رکھ کے اس نام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, فتح ہوتی تھی. یہ نام جو ہے مولا اس نام کی برکت سے ہمیں فتح عطا کر دے, اللہ رب العالمین عطا کرتا. سرکار کی شان یہ ہے کہ جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ظاہری طور پر, جلوہ گر نہیں ہوئے تھے تب بھی وسیلہ لیا جا رہا تھا, جب جلوہ گر ہو گئے تب بھی لیا جا رہا ہے, جب تشریف لے گئے ظاہری طور پر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تب بھی وسیلہ لیا جا رہا ہے, بلکہ قیامت میں بھی وسیلہ لیا جائے گا. یہ تو اتنا پرانا عقیدہ, یہ کوئی نئی بات نہیں. تو اب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اور انبیاء کرام اولیاء اعظام ان کا وسیلہ زندگی میں بھی جائز تھا جب وہ لوگ اس دنیا میں ظاہری حیات میں تھے, وصال کر گئے اس کے بعد بھی جائز. کیا دعا کرتے ہیں؟ مولا اپنے نیک بندوں کی وجہ سے, اپنے مقربین کی وجہ سے, یا جس مزار پر گئے صاحب مزار کی وجہ سے ہماری یہ دعا قبول کر لو. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین مقبول بندوں کے وسیلے سے کی گئی دعا رد نہیں کرتا, ضرور ضرور قبول فرما لیتا. بنی اسرائیل بھی اور دیگر قومیں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرتی رہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی رہیں. اب وہ کہتے ہیں یہ تو جاہلوں کا عقیدہ ہے. اب سنو, حضرت امام شافعی اپنے زمانے کے جلیل القدر امام, ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں, شافعی کہلاتے ہیں, خود فرماتے ہیں میں کسی مسئلے میں پریشانی محسوس کرتا ہوں, دقت محسوس کرتا ہوں, میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے پاس جا کر دو رکعت نفل ادا کرتا ہوں, ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, میری دعا قبول ہو جاتی. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا, اپنے وقت کا ایک امام کہہ رہا, حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا قبول ہو رہی ہے. شروع سے لے کے آخر تک آج تک کسی نے وسیلے کا انکار نہیں کیا. ابن تیمیہ پہلا شخص تھا جس نے وسیلے کا انکار کیا. جتنے ائمہ مجتہدین ہیں کسی نے انکار نہیں کیا. بخاری شریف مستند کتاب ہے, اس کی کتنی شرحیں لکھی گئیں, جتنے شارح ہیں کسی نے اپنی کتابوں میں سے وہ چیز نہیں ہٹائی. سب اس عقیدے کے قائل تھے کہ وسیلہ لینا جائز ہے اور اللہ تبارک و تعالی وسیلے سے دعا کو ضرور ضرور قبول کرتا. اور بہت سے بزرگان دین اولیاء کاملین ایسے ہیں کہ جن کے مزار مبارک اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ ان کے مزار مبارک پر جا کر دعا کرو تو ضرور قبول ہو. بغداد میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, جلیل قدر بزرگ, ان کا مزار مبارک اس بات کے لیے مشہور ہے کہ وہ خود بھی مستجاب الدعوات تھے, جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں دعا قبول. اور اب وصال کے بعد اگر کوئی ان کے مزار مبارک پر جا کر دعا کر دے تو وہ بھی قبول. الحمدللہ اس مرتبہ بغداد حاضری ہوئی اور ان کے مزار مبارک پر جا کر دعا کرنے کا شرف حاصل ہوا, سعادت نصیب ہوئی. تو ان کی بات تو بہت بلند ہے, ان کا مقام تو بہت بلند ہے. جہاں وہ آرام فرما ہے وہ مقام بھی مقبولیت کا ہے, وہاں دعا کر لو تو قبول. اور اس سے بڑھ کر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی استعمال کردہ اشیاء کو وسیلہ بنا لو, اس کے ذریعے بھی دعا قبول, اس کے ذریعے بھی دعا قبول ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال مبارک صحابہ میں تقسیم کیے, اپنے ناخون صحابہ میں تقسیم کیے. کیوں؟ صحابہ نے ادب احترام کے ساتھ رکھے, تبرک سمجھ کر رکھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک یعنی منہ مبارک کسی کہتے ہیں, اور سرکار کے ناخون یہ ان کے پاس تھے اور بڑے ادب احترام سے حفاظت کے ساتھ رکھتے تھے. وقت وصال وصیت فرمائی کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو یہ ناخون میری آنکھوں پر رکھ دیے جائیں, منہ مبارک میرے چہرے پر رکھ دیے. کیوں؟ اس عقیدے سے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین میری بخشش فرما دے. یہ ہے ان کا عقیدہ. سرکار کی بات تو بہت بلند ہے, ان کے جسم مبارک سے جو چیز لگ گئی وہ بھی وسیلہ ہے, وہ چیز بھی وسیلہ ہے. اسی طرح حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی, ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزہ جس میں پانی ہوتا ہے نا چمڑے کا, آج کل تو نہیں ہوتا, اس میں پانی بھر کے لاتے تھے کندھے پہ رکھ کے, وہ جو مشکی جسے آپ کہیں وہ لا کے پانی ڈالتا تھا پھر اس میں بھر کے لاتا تھا. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے سے اپنا منہ مبارک لگا کر پانی پی لیا, انہوں نے اتنا حصہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا. سرکار کے مبارک لب اس پر لگے ہیں وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لی. محبت عقیدت اس کو نسبت ہو گئی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں سے, وہ ان کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ. اب بتاؤ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہیں؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں جو بات ہو بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے. یہ محبت ہے, یہ عقیدت ہے, اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. عقیدت بھی ہے, عقیدہ بھی ہے. عقیدت تو یہ ہے کہ اس کو نسبت ہوئی ہے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں سے, اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس رہے گا تو اس میں برکت ہی برکت رہے گی, اس میں برکت ہی برکت رہے گی. پتہ یہ چلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک, سرکار کے ناخون, حضور کا لباس, جو جو چیز ان کو ملتی تھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اسے رکھتے تھے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی زوجہ محترمہ, حضور کے منہ مبارک ان کے پاس چاندی کی ایک ڈبیا میں اس کو بند کر کے رکھ دیں حفاظت کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ. بیمار لوگ آتے, کوئی کہتا ہمیں بخار ہے, کوئی کہتا ہمیں یہ مرض ہے, کوئی کہتا ہمیں یہ مرض ہے, اس ڈبیا کو نکالتی تھی سرکار کے منہ مبارک پانی میں ڈبوتی تھیں اور وہ پانی بیماروں کو پلا دیتی تھیں, اس پانی کی برکت سے بیماروں کو شفا ہو جاتی. جس کے بال میں برکت ہے اس کی ذات میں کیا برکت ہو, بلکہ یہ بات تو دور ہے. خدا کی قسم ان کے نام میں برکت ہے, ان کے ذکر میں برکت ہے, جس چیز سے نسبت ہو جائے اسی چیز میں برکت. ان کا مقام تو بہت بلند. مدینہ طیبہ تشریف لائیں, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو آ کے ہم بیمار ہو گئے, بخار ہی نہیں چھوڑ رہا, جس کو دیکھو بخار, جس کو دیکھو بخار, یہ ایسی جگہ ہے. فرمایا اچھا, دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے الہ العالمین, ابراہیم خلیل اللہ تیرے خلیل تھے, انہوں نے مکے کے لیے دعا کی, میں تیرا حبیب ہوں, میں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں. مولا جتنی برکتیں تو نے مکے میں نازل کی ہیں اس سے دگنی مدینے میں نازل کر دے. اور ہمارا ایمان ہے, یقین کامل ہے, جو جو لفظ حضور کی زبان سے نکل رہا تھا اسی وقت بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو رہا. اب دیکھ لو, پہلے لوگ جاتے نہیں تھے, وہاں نہیں جاؤ دار الوبا ہے, بیمار ہو جاؤ گے, وہی دار الوبا دار الشفا بن گیا. اب جس کو شفا لینی ہے مدینے چلے جائے, پہلے دور بھاگتے تھے, میرے رسول نے قدم رکھ دیا وہی دار الوبا دار الشفا بن گیا. اب ساری برکتیں مدینے میں ہیں, ساری رحمتیں مدینے میں ہیں, ساری عظمتیں مدینے میں ہیں, ساری رفاتیں مدینے میں ہیں, اس لیے کہ ان سب کا مرکز اور منبع جو ہے وہ خود مدینے میں. تو پتہ یہ چلا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے ساری برکتیں اور ساری رحمتیں ہیں. تو بات کہاں سے چلی؟ ہم انبیاء کا وسیلہ لیتے ہیں، اولیاء کا وسیلہ لیتے ہیں، مقربین کا وسیلہ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وسیلے کے ذریعے کی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا، رد نہیں فرماتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کے جلیل القدر صحابی، ہر وقت حضور کے ساتھ، بچپن سے سرکار کے ساتھ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام بھی کرتے تھے، کاشان نبوت کے، مسجد کے بھی، دیگر کام، سب کام حضور کے کرتے تھے. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اور وہ بھی محبت فرماتے. صحابہ کا تو حال ہی عجیب تھا، عجیب شان تھی اس دربار کی. وہ دربار بھی بے مثال تھا، وہ آقا بھی بے مثال تھا، وہ خادم بھی بے مثال تھا، ان کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. حجاج بن یوسف نے، آپ جانتے، ظالم انسان تھا، جس کو چاہا قتل کرا دیا، جس کو چاہا بے عزت کر دیا، جس کو چاہا دربار سے نکال دیا، کسی کو ملک بدر کر دیا، کسی کو قید کر دیا. لوگ ڈرتے تھے اس کے غضب سے، ظالم آدمی ہے، جابر انسان ہے، ظالم جابر حکمراں ہیں. بلایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کیوں؟ ان کو قتل کرنے کے لیے، میں ان کو بلاؤں گا اور دربار میں بے دردی کے ساتھ قتل کروں گا. بتاؤ، صحابی رسول آگے، زبردستی ان کو بلوائے، لے کر آؤ میرے دربار میں. اور اس کا ظلم و ستم مشہور تھا، اس کے دربار کا شہانہ ٹھاٹ باٹ مشہور تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. لیکن جس نے ایمان کی آنکھوں سے شہنشاہ کون و مکہ کے چہرے انور کو دیکھا ہو، اس کی آنکھوں میں یہ دنیا کے دربار کیا جچیں گے، یہ دنیا کے شہنشاہ کیا جچیں گے. وہ مرد قلندر، وہ رسول اللہ کا عظیم صحابی، اپنی شان بے نیازی کے ساتھ دربار میں داخل ہوں. حجاج بن یوسف بیٹھا ہے، آپ کا نام؟ کہا انس بن مالک رضی اللہ تعالی. اچھا، آپ انس بن مالک؟ فرمایا ہاں. آپ جانتے میں نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ میں نہیں جانتا کیوں بلایا، میں نے اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو بے دردی کے ساتھ قتل کروں گا، میں اپنے دربار میں بے دردی کے ساتھ قتل کروں گا. فرمایا میں جانتا ہوں تو میرا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، ایک ظالم اور جابر انسان کے سامنے جس کے پاس پورا اختیار ہو، پورا اقتدار ہو، اور جلاد تلواریں لیے کھڑے ہوں کہ اس کا ایک اشارہ ہو تو ابھی سر قلم کر دیں. ان کی گرفت تلواروں پر تیز ہو گئی، مضبوط ہو گئی، کہ ابھی یہ اشارہ کرے گا تو ان کا، انس بن مالک کا سر قلم کر دے. اس نے کہا کیا کہا؟ کہا یہ کہا کہ تو میرا بال بھی کبھی نہیں کر سکتا، قتل تو بہت دور کی بات ہے. ارے حیران ہوا کہ یہ بڑا عجیب آدمی میرے دربار میں، کیوں؟ جانتے نہیں ہو کہ میرا دربار ہے، یہ جلاد کھڑے ہیں، یہ سب کچھ ہے. ہاں میں سب جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مجھے تعلیم فرمائی تھی، انس یہ پڑھ لیا کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور میرا عقیدہ ہے، میں آج صبح میں نے وہ دعا پڑھی ہے، میں جانتا ہوں تو میرا بال بھی کبھی نہیں کر سکتا، قتل تو دور کی بات. بے نیازی کے ساتھ، شان کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اور جب آپ نے فرما دیا، اس پر ایک دم روب طاری ہو گیا، کانپنے لگا، ڈرنے لگا، حالت غیر ہو گئی، منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے. درباری حیران ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا. جلاد تو تیار تھے کہ ابھی یہ حکم دے گا اور فوراً سر قلم کر دیں گے، اس کے سامنے اتنی بے باکی کے ساتھ بولنا، اس انسان کی جرأت دیکھو، بہادری دیکھو. لیکن یہاں الٹا معاملہ ہوا کہ اس پہ روب طاری ہو گیا، آواز بند ہو گئی، کانپنے لگا اور اشارہ کرتا ہے ان کو یہاں سے لے جاؤ، ان کو عزت کے ساتھ لے جاؤ دربار سے. خادموں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا میں جاؤں، جائیے.
چلے گئے.
تھوڑی دیر کے بعد حالت درست ہوئی. پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم بلا کر بے دردی کے ساتھ قتل کریں گے, ان کی بے عزتی کریں گے, یہ کیا ہوا؟ ارے تم نہیں جانتے کہ کیا ہوا سرکار, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا جس وقت انس داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ دو شیر بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے, ایک ان کے دائیں جانب ایک ان کے بائیں جانب, اور جس وقت وہ مجھ سے کلام کرنے لگے اور میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے قتل کا حکم دوں تو انہوں نے اپنا منہ کھول کر مجھے دیکھا اور ایسے دیکھا کہ میں سمجھا کہ یہ مجھے کھا جائیں گے. میرے اوپر خوف طاری ہو گیا, لرزہ طاری ہو گیا, اور ان کا اشارہ تھا اگر تو نے ان کے خلاف کوئی بات کی ابھی ہم تجھے ہڑپ کر جائیں گے. مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے, میں ان کو کیا قتل کرا. کتنا پکا ایمان تھا. میرے رسول نے جو دعا مجھے تعلیم فرمائی ہے میں نے آج صبح وہ پڑھی ہے, مجھے پتا ہے اے حجاج بن یوسف تو میرا بال بھی کا نہیں کر سکتا, قتل کرنا تو دور کی بات. یہ ہے صحابہ کا ایمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اتنی محبت کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایسا بلینک فیتھ, ایسا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. تو نہ ایسا آقا کوئی ہوا نہ ایسے غلام ہو. دوسرا آقا بھی پوری کائنات میں نہیں, دوسرے غلام بھی نہیں. تو وہ صحابہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت رکھتے کہ جو چیز سرکار استعمال کرتے اس کو اپنے پاس تبرکن رکھ لیتے. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, ہاتھ سے بنی ہوئی چادر بن کر سرکار کی بارگاہ میں میری طرف سے قبول فرما لی. سرکار نے اس کو نکالا, دیکھا, پسند کیا اور اپنے مبارک کندھوں پر ڈال دیا. چلی گئی, خوش ہو گئی کہ میرا نذرانہ تحفہ حضور نے قبول کر لیا. اسی وقت ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, حضور میرے ماں باپ قربان, یہ مجھے عطا کر دیجیے, مجھے پسند ہے. ہو سکتا ہے آپ کوئی اپنے پسند کی چیز پہنے اور آدمی آ کے کہہ دیں کہ بھائی میں ابھی تو لیے, میں نے میں ہم آئی میں تمہیں دے دوں. سرکار نے فرمایا اچھا. اندر تشریف لے گئے, چادر اتار کے اس کو لپیٹ کے لا کے صحابی کو دے دی. محفل برخاست ہو گئی. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو غصہ ان صحابی کے اوپر, یہ تم نے کیا حرکت کی, کیوں تم نے مانگی؟ تمہیں پتا تھا کہ سرکار کسی کا سوال رد نہیں کرتے, اور یہ تو حضور کی شان تھی کہ حضور کے ہاں نہیں نہیں ہے, نہیں نہیں ہے, نہیں کہا ہی نہیں کسی کو. کسی نے کوئی سوال کیا, اگر نہیں دینا تو خاموشی, اور دینا ہے تو عطا کر دیا. نہیں نہیں ہے, نہیں کہا ہی نہیں. سرکار کے یہاں لا تو ہے ہی نہیں, لا کے مانا نہیں, نہیں کسی کو نہیں کہا, جس نے مانگا عطا کر دیا. تو عطا کرنے والے دونوں جہاں کی نعمتیں ان کے ہاتھ میں. انما انا قاسم واللہ یعطی, فرمایا میں اللہ عطا کرنے والا ہے, میں عطا کو تقسیم کرنے والا. تو قاسم نعمت تو وہی ہیں, خالق نعمت خدا ہیں, قاسم نعمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, تقسیم کرنے والے. تو اب صحابہ نے پوچھا کیوں تم نے مانگا؟ تم جانتے ہو سرکار کی عادت مبارکہ یہ ہے جو سوال کرے فوراً عطا کر دیتے. ارے ابھی تو اس عورت نے بنا کر دی, حضور نے پسند کی, اپنے مبارک کاندھوں پر ڈالی, تم نے فٹ سے سوال کر دیا مجھے دے دی, اور سرکار نے دے دی. تو صحابی رسول نے کہا تم نہیں جانتے میں نے کیوں مانگی؟ میں نے اس لیے مانگی کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے. حضور کے جسم مبارک سے مس ہو گئی, اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے. بتاؤ کیسی محبت تھی ان کی, کیسی عقیدت تھی اور کیسا عقیدہ تھا. یہ تو وسیلے پر لڑ رہے ہیں, ان کا عقیدہ تو اس سے بھی بڑھ کر تھا. ان کا وسیلہ تو بہت دور کی بات ہے, جو چیز ان کے جسم مبارک سے لگ جائے اس کا وسیلہ ہو جائے تب بھی قبولیت ہی قبولیت. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایمان اور یقین کامل تھا. تو وسیلے کے معنی ہیں ذریعہ, وسیلے کے معنی ذریعہ, کسی چیز کا ذریعہ. مثلا اب زینہ ہے, یہ ذریعہ ہیں اوپر چڑھنے کا, اوپر چڑھنے کا ذریعہ ہے نا, آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھتے ہیں, ایک سیڑھی پر, دوسری پر, تیسری پر, چوتھی پر, کہاں پہنچ گئے؟ چھت پہ پہنچ گئے, پہلی منزل, پھر اوپر, پھر دوسرے زینے پر، پھر ایک دو تین چار دوسری منزل پر، اسی طرح چڑھتے چڑھتے جتنی بھی منزلیں عمارتیں چوتھی پانچویں دسویں جتنی بھی ہیں پہنچ گئے، بغیر زینے کے جا سکتے ہو؟ ہاں جا سکتے ہیں، لفٹ ہو تو جا سکتے ہیں نا، زینے کی کیا ضرورت، اگر لفٹ ہو تو جا سکتے ہو نا، اور بغیر لفٹ کے جا سکتے ہو، یعنی زینہ بھی نہ ہو اور لفٹ بھی نہ ہو تو جا سکتے ہو؟ نہیں، کسی نہ کسی چیز کا وسیلہ ضروری ہے، لیکن یاد رکھو اوپر جانے کے لیے ضروری ہے، نیچے آنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اوپر سے نیچے آنا چاہو، اوپر سے کوئی دھکا دے دے ڈائریکٹ پہنچو گے، اوپر سے نیچے آنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں، اور نیچے سے اوپر جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے بات سمجھ لو، اگر کوئی کہے کہ مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا، اور کوئی کہے وسیلے کی ضرورت ہے، سمجھ لو ہاں یہ اوپر نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا۔ الحمدللہ اللہ ایسا نہیں، ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے تھے، پہلے اپنے پیر کا ہاتھ، پھر دادا پیر، پھر ان کے پیر، پھر ان کے پیر، پھر اس طرح سلسلہ چل رہا ہے، پھر آنا حضرت اشرف میاں، پھر عبد الرزاق نور العین، پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اس کے بعد سلسلہ چلا علاء الحق ودین گنج نماز، اخی سراج آئینہ ہند، محبوب الہی بابا فرید، قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری، حضرت عثمان ہارونی، اور سلسلہ چلتے چلتے پہنچا حضرت علی شیر خدا، اور اس کے بعد حضور پر نور علیہ السلام والسلام۔ تو جو وسیلے والے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، سمجھ لو اس کو نہیں چاہیے، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا، نیچے آنے کے لیے ضرورت نہیں، اوپر جانے کے لیے ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ اللہ ایسا نہیں، ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے، قرآن سے احادیث سے ثابت ہے، ہم نے صرف چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ورنہ اس کے دلائل جو ہیں بہت ہیں۔ تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اس کے نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے لیکن دیتا ہے وسیلے سے۔ قرآن وسیلے سے ملا نا، کس کے وسیلے سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بیت اللہ پر قرآن نازل کر دیا جاتا، اے لوگوں قرآن نازل ہو گئے، اس کو پڑھ لو، اس کو سمجھ لو، نہیں، پہلے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، پھر آہستہ آہستہ بتدریج ایک ایک آیت نازل ہو رہی ہے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام، اور سرکار پڑھ کے اس کا عملی مظاہرہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو قرآن ملا تو وسیلے سے، ایمان ملا تو وسیلے سے، اور رحمان ملا تو وسیلے سے۔ جب یہ ساری چیزیں وسیلے سے مل رہی ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا وسیلہ مانگے، اور یہی نہیں بلکہ پوری زندگی یہ سب وسیلے سے، جب زندگی ختم ہو جائے گی، جب دنیا ختم ہو جائے گی، جب قیامت قائم ہوگی، تب بھی وسیلہ ضروری ہے، تب بھی وسیلہ ضروری ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف، اس کے جلال سے، غضب سے لوگ ڈر رہے ہوں گے، اور جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، آپ آدم صفی اللہ ہیں، ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں، اب وسیلہ لے رہے نہیں لے رہے حضرت آدم کا؟ حضرت آدم فرماتے نہیں، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، میں نہیں آج سفارش کر سکتا، میری ہمت نہیں۔ پھر گئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، آپ سفارش کر دیجئے، انہوں نے کہا نہیں، جاؤ کسی اور کے پاس۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ، پھر اسماعیل ذبیح اللہ، پھر موسیٰ کلیم اللہ، پھر عیسیٰ روح اللہ، 124,000 پیغمبر علیہ السلام یا کم و بیش جتنے بھی تھے، سب کے پاس چکر لگا دیا، سب نے کہا جاؤ، ہم نہیں سفارش کر سکتے، آج قیامت کا دن ہے، آج اللہ رب العالمین اپنے آپ کو جبار اور قہار کہہ کر پکار رہا، آج انصاف کے ترازو کو نصب کر دیا گیا ہے، سچے جھوٹے، کھڑے اور کھوٹے کی پہچان آج ہو رہی ہے، ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ اب سب پریشان ہیں، امت پریشان ہے کہ کہاں پر جائیں، سب نے ہی واپس کر دیا، اب کون ہے جو ہماری سفارش کرے؟ جب پریشان ہوئے کہ کس کی بارگاہ میں جائیں، تو ایک آواز آتی ہے رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، آؤ میرے دامن رحمت میں، آج کے دن کے لیے میں ہوں، अनलहा आओ मेरे पास। जब सरकार की बारगाह में गए, हुजूर फरमाते जब मेरे पास आएंगे मैं सजदे में सर रखूंगा। जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाइए, जिसके लिए आप सिफारिश कर देंगे कबूल होगी, जिसकी शफाअत कर देंगे मंजूर हो जाएगी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिश करेंगे, सरकार की सिफारिश शफाअत कबूल होगी। शफाअत कुबरा जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबसे पहले सरकार शफाअत करेंगे, उसके बाद अंबिया भी शफाअत करेंगे, फिर औलिया भी शफाअत करेंगे, फिर हाफिज कुरान भी शफाअत करेगा, फिर उलमा भी शफाअत करेंगे, मशाइख भी शफाअत करेंगे, लेकिन शफाअत कुबरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो वो भी वसीला होगा या नहीं होगा? पहुंच जाओगे डायरेक्ट? नहीं, हम तो हैं इनडायरेक्ट वाले, हम डायरेक्ट नहीं जाते, इनडायरेक्ट जाते। हमें पता है कि हम डायरेक्ट जाएंगे तो इस काबिल ही नहीं है, ना आमाल हैं, ना रोज़ा, ना हज ज़कात, कुछ नहीं। हो सकता है रद्द कर दिया जाए, भगा दिया जाए, इसलिए पहले से सिफारिश ले लो, गौसे आज़म की सिफारिश ले लो, गरीब नवाज की ले लो, मखदूम समनानी की सिफारिश ले के चलो। जब सिफारिश ले के चलोगे तो जब आगे मकबूल बंदे होंगे वो तो कबूल ही कबूल है, उनकी वजह से हमें भी कबूल कर लिया जाए। तो अपने आगे उनको रखो जिनसे रब राजी है, जिनसे वो राजी है। जब उनसे राजी है तो पीछे वालों से खुद ब खुद राजी हो गए, आगे खुद मत रहना, उनको आगे रखना, उनके पीछे चलो, उनके दामन के से वाबस्ता होकर चलो, उनके कदम ब कदम चलते रहो, वो सिफारिश कर देंगे कबूल हो जाए। तो इस दुनिया में भी वसीला, कब्र में भी वसीला, हशर में भी वसीला, हर जगह वसीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्ला वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। तब आपने समझ लिया, जो इतराज़ात थे हमने उसके जवाब दे दिए कि अगर कोई ये कहता है कि नेक आमाल वसीला हैं, अंबिया औलिया वसीला नहीं है, तो ये बात गलत है। हम इस बात को मानते हैं कि बिला शुबा नेक आमाल इंसान के लिए निजात का जरिया वसीला हैं, लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हो सकता है रद्द कर दिया जाए। किसी को मालूम नहीं कि मैंने जितनी नमाजें पढ़ी हैं कबूल हुई, जितने रोजे रखे कबूल हुए, जितने हज किए कबूल हुए, किसी को नहीं पता। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये सब वसीला हैं, इससे बढ़कर वसीला अंबिया हैं, उससे बढ़कर वसीला सैयदुल अंबिया, और अंबिया औलिया वो वसीला हैं जिनकी सिफारिश रद्द नहीं की जा सकती, वो कबूल ही कबूल। इसलिए हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि वसीले की वजह से नमाज को छोड़ दिया जाए या रोजे को तर्क कर दिया जाए कि हम तो मुरीद हो गए, पहुंच जाएंगे सीधे, ऐसा भी नहीं है। गौसे आज़म बख्शवा लेंगे, गरीब नवाज बख्शवा लेंगे, रसूल बख्शवा लेंगे, नहीं। नेक आमाल अपनी जगह करते रहो, नमाज रोजा हज ज़कात जितने भी आमाल हैं वो सब अपनी जगह हैं, जरूरी है, लाजमी है, वो आप पर फर्ज किए गए हैं, वो आप अपनी जगह करते रहिए, लेकिन वसीला नेक बंदों को बनाइए, उनकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला उनकी दुआओं को भी कबूल कर लेगा, इन आमाल को भी कबूल कर लेगा। जब सारे कबूल हो जाएंगे तो यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर करो, जो कर्जदार हैं उन्हें बार कर्ज सब दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फरमा बरदार बना, या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक आमाल की तौफीक अता फरमा। ऐ नाहुल आलमीन, ये तमाम हजरात और खवातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए لیے یہاں حاضر ہوئے. مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما, ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.